الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنهكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سابقہ آیہ مبارک میں وہ بات چل رہی تھی کہ جب یہود اپنے بعض جھگڑوں کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروانے کے لیے آئے اس میں ان کا خلوص نیت شامل نہیں تھا تو پہلے تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ خود ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس فیصلے سے بچ جائیں گے اور باتوں میں لگا کر چکنی چپٹی باتیں کر کے شہادتیں جھوٹی دے کر شاید ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے. تو اللہ کریم نے یہ دونوں جواب دیے. پہلا تو یہ دیا کہ ان کی اپنی کتاب منگوائی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں آپ کو اختیار ہے اور اگر کریں تو ایک ہی راستہ ہے انہکم بینہم بما انزل اللہ ان کے درمیان اس طرح فیصلہ کیجئے جس طرح کے قوانین و ضوابط اللہ کریم نے نازل فرمائے. اس سے آگے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے. فرمایا وَلَا تَتَّبِ آبَاءَهُمْ ان کی خواہشات یا ان کی تمنائیں جو ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے ان کی باتوں پر مت جائیے اس لیے کہ اگر ان کی باتیں آپ ان کی باتیں سنیں گے تو یہ ایسے لوگ ہیں وحذر ہوں میں یفتنو کم باز ما انزل اللہ علیہ یہ ایسے لوگ ہیں آپ ان سے احتیاط کیجئے کہ یہ اللہ کے احکام کے خلاف آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں یہ اپنی پسند کا فیصلہ چاہتے ہیں اور احکام الہی کے خلاف فیصلہ چاہتے ہیں آپ ان کی پرواہ مت کیجئے گا. نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے یہ اجماع عقیدہ ہے نبی سے خطا سرزد نہیں ہوتی. تو پھر تنبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کی بات سنیں گے تو یہ آپ کو بھی رائے حق سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک امت میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو قانون الہی کو، قرآن قاعدوں اور ضابطوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ یا دنیا داروں کی باتوں میں آ جا، پھر وہ حق پر بھی رہے. یقیناً حق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ حق پر نہیں ہوگا. ان کی کوشش تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نظام، اس ضابطے، اس قانون سے ہٹا کر لے جائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کی آراء اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور فیصلہ اس طرح کریں جس طرح کا ضابطہ اللہ کریم نے نازل فرمایا. ہم اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں اگر اس بات پہ غور کریں تو آج ہمارا ملک اور بحثیت قوم ہم انتہائی عبقری کا شکار ہیں. قتل و غارت گری کا کوئی اندازہ نہیں کہ دن میں کتنے لوگ کہاں کہاں قتل ہو جائیں. کوئی اخبار اٹھا لیں، کسی وقت خبرنامہ ٹی وی کا آن کر لیں، سوائے قتل و غارت اور تباہی کے کچھ سنائی نہیں پڑتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ ملک برے صغیر جسے کہتے ہیں، یہ 7 صدیوں تک مسلمان بادشاہوں کے زیر نگین رہا. ان میں اچھے بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو عقیدے اور کردار کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے. عجیب بات یہ ہے کہ انگریز نے جو تاریخ مرتب کرائی اس میں جتنے نیک مسلمان بادشاہ تھے ان کو بڑا ظالم بتایا گیا، اور جو بے دین اور عیاش تھے ان کو بڑا امن پسند بتایا گیا. مسلمان حکومت کمزور ہوئی تو افراتفری ہوئی، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ مختلف جنگجو قابض ہو گئے، پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا. وہ ایک نظام جو مسلمان حکمرانوں نے ترتیب دیا تھا وہ ختم ہو گیا. مسلمانوں نے جو نظام ترتیب دیا تھا اسے آج بھی اگر مورخ کی نظر سے پڑھیں تو اس میں ہر شہری کو شہری حقوق حاصل تھے، غیر مسلم بھی آسودہ حال تھے. بلکہ انگریزوں سے پہلے پنجاب پہ بڑا عرصہ سکھوں کی حکومت رہی اور سکھا شاہی محاورہ بن گیا ظلم کی حکومت. اس کے باوجود جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریز جو یہاں واسرائے ہو کر آیا اور اس نے جا کر اپنی پارلیمنٹ میں کانگریس میں بیان دیا، اس کی نقل میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک سفر کیا ہے. میں نے اس پورے سفر میں کوئی گداگر نہیں دیکھا، کوئی چور نہیں دیکھا. آئی ہیو سین نو بیگر نو تھیف، یہ اس کے الفاظ. اور جہاں کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی گداگر نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی خوشحال لوگ ہیں. اور اتنی خوشحال قوم کو غلام بنانا ممکن نہیں. کسی کو غلام بنانے کے لیے اسے معاشی طور پر، علمی طور پر کمزور کرنا پڑتا ہے. اس کا علم آپ سے کم ہوگا، اس کی معاشی حیثیت آپ سے کم ہوگی، تب آپ کی غلامی قبول کرے گا. پھر اس نے آگے وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ ان کا نظام تعلیم ہے جو انہیں دنیاوی علوم بھی عطا کرتا ہے اور انہیں ان کی اپنی شناخت بحثیت مسلمان عطا کرتا ہے، ان کا تعلق اللہ سے استوار کرتا ہے. پھر اس نے تجویز دی ہے کہ انہیں کیسے غلام رکھا جا سکتا ہے. اس نے کہا انہیں غلام رکھنے کے لیے ان کی بیک بون، کمر کی ہڈی توڑنا ہوگی، اور وہ ان کا نظام تعلیم ہے. اس کی جگہ ہمیں ایک نیا نظام تعلیم متعارف کرنا ہوگا. یہ ساری تفصیل اس کے بیان میں موجود ہے. ایسا نظام تعلیم جو ان کی روایات کی تذلیل کرے اور ہماری عادات کو اعلیٰ کر کے بتائے. یہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی محسوس کریں اور ہماری عادات کو اپنانا باعث فخر محسوس کریں. کیا نظام تعلیم تھا ایسا جس نے اس ملک کے شہریوں کو اتنی فارغ بالی دے دی، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر شہری خوشحال تھا؟ وہ تھی جامعات. مسلمانوں کے ساتھ 100 سالہ عہد حکومت میں جامعات تھی، جس کی خانہ پوری اب ہم ہر اس مسجد پہ لکھ کے کر لیتے ہیں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، جامع فلاں جامع فلاں. جامع کا مسجد مقصد ہوتا ہے جہاں دنیا کے سارے علوم پڑھائے جائیں. انگریزی ترجمہ اس کا یونیورسٹی، جسے عربی میں، اردو میں جامع کہا جاتا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ ہے یونیورسٹی. یونیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر موضوع زیر بحث ہے. یونیورس عالم کو کہتے ہیں، روئے زمین کی آبادی کو. یونیورسٹی ہوتی ہے کہ روئے زمین پہ جس قدر علوم ہیں وہ ایک جگہ سکھائے جاتے ہوں، پڑھائے جاتے ہوں. تو مسلمان حکمرانوں نے جامعات بنائی. ان کا بڑا عجیب نظام تھا. مسلمان حکمرانوں نے جاگیریں عطا کی، ان کے بورڈ بنائے. ان جاگیروں سے جو آمدن آتی تھی اس سے یونیورسٹی کی اور جامع کی عمارت بھی بنتی تھی، اساتذہ کو تنخواہیں ملتی تھی، طلباء کو رہائش ملتی تھی، کھانا ملتا تھا، کتابیں ملتی تھی، کپڑے ملتے تھے، اور عام آدمی کے بچے سے لے کر بادشاہ کے بیٹے تک وہیں پڑھتے تھے. انہی جامعات سے ڈاکٹر آتے تھے، طبیب آتے تھے، جرنیل نکلتے تھے وہیں سے بن کر، وہیں سے سائنسدان بن کر نکلتے تھے، وہیں سے مورخ بن کر نکلتے تھے، وہیں سے جغرافیہ دان بن کر نکلتے تھے، وہیں سے حساب کے ماہر نکلتے تھے. ہر شعبے زندگی کے ماہرین انہی جامعات کی پیداوار تھی. لیکن اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ان کا ذاتی تشخص بھی بتاتی تھی کہ تم کون ہو، کس قوم سے ہو، تمہارا کس عقیدے سے تعلق ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے. اس کا توڑ انگریز نے یہ کیا کہ نظام تعلیم بدل کے اپنی پسند کا لگایا. پھر جب نظام تعلیم بدلا تو اس کے ساتھ انہوں نے معاشی نظام بدل دیا، اس سے سودی نظام میں تبدیل کر دیا. اس کے ساتھ انہوں نے عدالتی نظام بنانا شروع کیا جو بہت دیر تک بنتا رہا. کوئی 1820-25 سے لے کر 1890-96 تک وہ قوانین مختلف بنتے ہیں، جو آج بھی آپ کے اس دستور میں، آئین میں جو عدالتی نظام ہے اس میں موجود ہے، انہیں کے مطابق سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اسی طرح انہوں نے حکومت کرنے کا ایک نظام بنایا اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف اختیارات بانٹے, فوج بنائی اور اس کے قواعد و ضوابط بنائے. سارا کچھ جو تھا اس کی بنیاد اس پر تھی کہ بڑے صغیر کے لوگ غلام ہیں, انگریز آقا ہے, غلام محنت کریں گے, مشقت کریں گے, مزدوری کریں گے, اس پر جو پھل آئے گا اس پر غلاموں کا حق نہیں ہے, پھل مالک کو جائے گا, آقا کو جائے گا. یہ اس کی مرضی کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے اس میں سے کتنا دے دیتا ہے اور باقی کتنا وہ لے جاتا ہے. چنانچہ اس انداز سے ایک صدی تک انگریز نے حکومت کی. پھر ہم آزاد ہو گئے. ہماری آزادی بھی عجیب ہے. ہم آزاد تو ہو گئے لیکن جس طرح کوئی طوطے کو ہلا لیتا ہے, اس کے پر نوچ دیتا ہے, اسے پنجرے میں رکھتا ہے. آپ نے اسے تک اسٹیشنوں گٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے, وہ پنجرا کھول دیتے ہیں, طوطا باہر نکلتا ہے, تاغل اٹھا کے اسے پکڑاتا ہے, پھر ٹہلتا ہے, وہ خود ہی پنجرے میں چلا جاتا. وہ اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے پنجرے کا کہ خود کو باہر غیر محفوظ سمجھتا ہے, واپس پنجرے میں چلا جاتا ہے. ہم نے آزادی کسی قیمت پر نہیں لی. غریبوں کو مروایا, غریبوں کی نقل مکانی ہوئی, لوگ مارے گئے, لیکن انگریز کے ساتھ لڑ کر ہم نے نہیں لی کہ ہم غلامی سے تھک چکے ہیں اور ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک ہم اس پنجرے میں گھسنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو مغرب کر رہا ہے ویسا ہی ہم بھی کریں, وہ پنجرہ ہم پر رہے. اگر باہر نکلیں بھی تو چہل قدمی کر کے پھر پنجرے میں ہی چلے جائیں. پھر اس کے بعد اہل وطن اقتدار میں آ گئے. بڑی سادہ سی بات ہے, دو جمع دو کی طرح سمجھ میں آنے والی. اہل وطن جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے مزے کی جگہ ہے, انگریز کی جگہ ہم آ گئے اور باقی سارا ملک ہمارا غلام ہے, محنت یہ کریں گے, ایش ہم کریں گے. چنانچہ وہی انگریزی نظام ہم پر آج تک مسلط ہے. تعلیمی نظام بھی وہی ہے, کوئی تبدیلی ہم نے نہیں کی. عدلیہ کا نظام بھی وہی ہے, معاشی نظام بھی وہی ہے, سیاسی نظام بڑے ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی جمہوریت کا شور کرتی ہیں اور دوسرے سیاستدان بھی. جمہوریت ہے کیا؟ ظہور اسلام سے پہلے کبھی کسی نے جمہوریت کا نام سنا تھا؟ جمہوریت اسلام نے بھی. جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شعبے کی بات ہو رہی ہے اس شعبے کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت جو رائے دے وہ جمہور کی رائے ہوتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے جو 61 برسوں میں گنتی کے چند خاندانوں کو اقتدار میں لے آتی ہے, باقی سب کو غلامی کے مجبور کر دیتی ہے؟ یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہے کہ باپ مر گیا تو اس کی بندہ مر گیا تو اس کی بیوی اس کی جگہ آ گئی, اگر بیوی مر گئی تو اس کا بیٹا آ گیا, داماد آ گیا, دوسرا آ گیا. یعنی جو گنتی کے خاندان جن کو انگریز نے اقتدار سپرد کیا تھا یا کچھ خاندان جو اس کے بعد کسی ذریعے سے کبھی رشوت دے کر کبھی سفارش کر کے کبھی کچھ کر کے ایک دفعہ اوپر آ گئے, اب جمہوریت کی کوڑیاں آپ جتنی دفعہ پھینکیں اوپر انہوں نے ہی آنا ہے, آپ نہیں آ سکتے. یہ عجیب جمہوریت کہ گنتی کے چند خاندان ہیں انہی کے حق میں یہ فیصلہ لیتی ہے, وہی مسلط ہوتے ہیں ہمیشہ. اور کیسی آزاد قوم ہے جس کا نظام تعلیم انگریز کے زمانے غلامی کے دور میں پھر بہتر تھا, اس سے بگڑا ہے, اسے کسی نے بہتر نہیں. عدلیہ کا نظام اسلامی نہیں تھا, غیر اسلامی تھا, انگریز کا بنایا ہوا تھا, لیکن انگریز کے دور میں اس کی ایک حیثیت تھی جو انگریز کے جانے کے بعد ختم ہو گئی. اب تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ خریدا جا سکتا ہے, انگریز کے زمانے میں تو اس طرح کوئی نہیں کہتا تھا کہ فیصلہ کر لیا جا سکے. تو یہ بدترین غلامی ہے جو ہم پر مسلط ہے, اور آقاؤں کی مرضی جو چاہے کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. اور کہتے کیا ہیں, ہم جی نمائندے ہیں عوام کے, عوام نے ہمیں بھیجا ہے, ہم جو چاہیں کریں. فرمایا یہ جو عام لوگ ہیں جو خواہشات کے اسیر ہیں, جو اپنی اپنی اغراض چاہتے ہیں, اے میرے حبیب ان کی باتوں کی توجہ نہیں دی جائے گی. کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی باتوں کو کچھ اہمیت دیں تو یہ آپ کو بھی فتنے میں ڈال دیں گے. یقتلوکم بعض ما انزل اللہ الیک, اللہ نے جو آئین و دستور آپ پر نازل فرمایا ہے اس سے بہکانے کی کوشش کریں گے. ہاں اگر آپ کے رویے سے یہ دل برداشت ہوں کہ جی ہماری نہیں سنی جاتی اور قرآن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے, فین تبلو, اگر اس سے یہ دل برداشت ہو کر پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں قرآن کا فیصلہ نہیں منظور, تو پھر ایک بات سمجھ لیجئے, فعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, پھر دیکھ لیجئے کہ ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے, اور ان کے سارے گناہوں کا تو نہیں, وہ تو حشر کو ہوگا, لیکن کچھ کرتوتوں کا مزہ انہیں اللہ ضرور چکھائے. جو قرآن کے حکم سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روح گردانی کرے گا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنی مرضی اپنی پسند نافذ کرنے کے لیے, اور جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے, فرمایا اگر یہ آپ کی بارگاہ سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے در سے پھر رہا ہے اس پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اللہ نے اس کے کچھ گناہوں کی گرفت کر لی ہے اور بعض کرتوتوں کا مزہ اسے چکھائے گا. اس لیے کہ وہ ان کثیر من الناس لفاسقون, اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت بدکار ہوتی ہے, یہ لوگ مخلص نہیں ہوتے, یہ لوگ دیندار نہیں ہوتے بلکہ بدکار ہوتے ہیں, ان کے عقائد و نظریات بھی درست نہیں ہوتے, ان کا کردار بھی صحیح نہیں ہوتا. فرمایا یہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے, ہمارے ہاں ایک شور اٹھا, بڑی دیر سے وہ چل رہا تھا, پرامن تاریخ چلتی رہی جی, سوات میں نظام عدل جو ہے وہ اسلام کے مطابق نظام عدل لایا جائے, پھر اس میں کچھ لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی, ہم اس کے حق میں نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بندوق اٹھا کر انہوں نے غلطی کی, انہوں نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جب انہوں نے بندوق اٹھائی اس میں چور چکے بھی شامل ہو گئے, چوری چاکی کرنے لگ گئے, اس میں غیر ملکی ایجنسیاں شامل ہو گئیں, بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے لگ گئے, وہ بندوق نہ اٹھاتے تو بہتر ہوتا. لیکن حکومت نے کہا جی ٹھیک ہے نظام عدل نافذ کرتے ہیں, تو بندوقیں رکھی گئیں, واقعات ختم ہو گئے, امن قائم ہو گیا. اب جناب مغرب کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا کہ ایک جگہ نظام عدل لائیں گے تو ساتھ دوسرا علاقہ مطالبہ کرے گا, تو یہ تو پھیلتے پھیلتے سارے پاکستان میں چلا جائے گا, تو یہ لوگ تو آزاد ہو جائیں گے, تو یہ تو اسلام پہ عمل کرنے لگ گئے, انہیں روکا جائے, چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ نہیں ہوگا. اب غلاموں کی مجال نہیں تھی کہ انکار کرتے, چنانچہ ان لوگوں پر فوج کشی کا حکم ہو گیا, اپنی فوج ہے اپنے لوگ ہیں, سول کے لوگ مرتے ہیں تو پاکستانی شہری اور مسلمان مرتے ہیں, فوج کے لوگ مرتے ہیں تو پاکستان کی فوج مرتی ہے, اور اہل مغرب کو یہ سہولت ہو گئی کہ کابل میں ان پر دباؤ کم ہو گیا. آپ نے دیکھا جو کئی سالوں سے اپنے بنائے ہوئے ان چار دیواریوں میں چھپ کر بیٹھے تھے, آج وہ افغانستان پر کاروائیاں کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں اتنی فرصت مل گئی لوگوں کو پاکستان فوج نے ادھر مصروف کر لیا اور انہیں اتنی فرصت مل گئی، اور انشاءاللہ اس میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، مار کھائیں گے، وہ اللہ کی مرضی، اس لیے کہ ان کا مقابلہ دیندار لوگوں سے، اور دین ہمیشہ غالب رہتا ہے، دین کے ماننے والے غالب رہتے ہیں. لیکن ہمارا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اعلان ہوا تھا جو چند دن بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا، تو بے شمار لوگ ٹیلی ویژن پہ بوڑھی عمر رسیدہ خواتین اور مرد چیخ اٹھتے تھے کہ دیکھو جی اب ہم سے نمازیں پڑھائی جائیں گی. یعنی شکایت یہ تھی، بڑی تکلیف دہ بات ان کے لیے یہ تھی کہ یہ نظام عدل جو نافذ، اس کا مطلب ہے اب ہم سے نمازیں پڑھائی جائیں، کمال ہے. یعنی اب ہم کو برطانیہ اور امریکہ اور یورپ اور یہود و نصارہ کو چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کرنا پڑے گا. یہ ہمارے آزاد خیال اور حکمران طبقے کے جو لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی بات کہی ہے، فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون. یہ جو لوگ اللہ کے نظام کو نہیں ماننا چاہتے، رسول اللہ کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ماننا چاہتے، کیا یہ بعثت آقا انعام دار حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو ایام جاہلیت میں ظالمانہ طرز حیات رائج تھا یہ وہ چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دو میں سے ایک بات ہوگی، یا اسلام اللہ کا قانون اللہ کے نبی کا ارشاد نافذ ہوگا، اگر اس سے کوئی روگردانی کرے گا تو اس طرح کا ظلم کا نظام آئے گا جو اسلام سے پہلے تھا، اور اگر وہ نظام آئے گا تو وہ ہمارے بعض اعمال کی سزا کے طور پر ہوگا جو ہم آج بھگت رہے ہیں. پھر اس میں چیخنے کی کیا بات ہے؟ شکایت کس سے کریں؟ کردار تو ہمارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اعمالکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کردار ہی تم پر حکومت کرے گا، جیسا تمہارا کردار ہوگا ویسے لوگ تم پر حکومت کریں گے. آج کے حکمرانوں کی فہرست سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ہمارا کردار کیا ہے، کیسے کیسے لوگ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارے کردار ہمارے اعمال کا پھل ہے، جو ہم کرتے ہیں اس کی عملی شکل ہے. حجاج بن یوسف گورنر بنا، سخت آدمی تھا، بے شمار لوگ اس نے تحقیق کرا دیے، ذرا جس سے اختلاف ہوتا تھا قتل کرا دیتا تھا. اس کے آنکھوں بعد بہت اچھے لوگ بھی شہید ہوئے، متنازع شخصیت ہے اسلامی تاریخ میں، اس کی اچھائیاں بھی تاریخ میں بہت لکھی ہیں اور اس کے جرائم بھی بہت لکھے ہیں. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دنیا سے چلا گیا، وہ جانے رب العالمین جانے. لیکن ایک دفعہ پورے عراق میں صوبے میں ایک تحریک چل پڑی حجاج بن یوسف کے خلاف. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی عہد میں تھے، انہیں پتہ چلا کہ لوگوں نے حجاج کے خلاف مسلح تحریک شروع کرنے کا سوچ لیا ہے. تو آپ حجر مبارک سے باہر آ گئے، آپ نے دورے کیے، لوگوں نے گئے اور انہیں بتایا کہ حجاج کی صورت میں جو تم پر زیادتی ہو رہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب تلواروں سے نہیں چلتا، توبہ سے چلتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے تمہاری جان چھوٹ جائے تو توبہ کرو گزشتہ پر، اور آئندہ اپنی اصلاح کرو تو اللہ اس سے تمہاری جان چھڑا دے گا. تلوار لے کر میدان میں نکلو گے تو اور تکلیف دہ صورت حل پیدا ہو جائے گی اور عذاب میں شدت آ جائے گی، مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. لہذا وہ تاریخ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد پر ختم ہو گئی، مصلی تاریخ شروع نہ کی گئی، اب فرمایا توبہ کر. اس میں جو آج حکومت کے خلاف مصلی تاریخیں شروع کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ حکومت پر بندوق اٹھانے کی بجائے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو. ہر فرد گاؤں کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ہر فرد کے کردار کا ایک اثر ہوتا ہے پوری قوم پر. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم تو گناہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی عملی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کر لیں؟ اگرچہ ہمارے ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کا نہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے سے کچھ روکتا بھی نہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے نا کہ کوئی شخص قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی، کوئی سودی نظام ہے سارا، لیکن جو سود نہ لینا چاہے اسے مجبور تو نہیں کیا جاتا کہ ضرور روک. کوئی حرام نہ کھانا چاہے تو اسے مجبور تو کوئی نہیں کرتا، کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا چاہے تو اسے کوئی مجبور تو نہیں کرتا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. تو ہم میں سے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ جو گزر چکا اس پہ اللہ سے مغفرت چاہیں، توبہ کریں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک عہد کہ جو کوتاہیاں میں کرتا تھا وہ میں نے چھوڑ دی اور آئندہ وہ نہیں کروں گا، اللہ اللہ کے نبی کی اطاعت کروں، پورے خلوص سے پھر اس پر عمل کی کوشش کرے. توبہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے. تو آج کی اس جسے کبھی دہشت گردی کہا جاتا ہے، کبھی عسکریت پسندی کہا جاتا ہے، کبھی حکومت نعرے لگاتی ہے ہم یہ کر دیں گے، کبھی مخالف نعرے لگاتے ہیں یہ کر دیں گے، اس ساری نعرہ بازی سے اگر اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنا کردار درست کر لیں، تو وہ قادر و قیوم ہمارے لیے کچھ اچھے لوگ بھیج دے گا. یہ کافرانہ نظام بھی بدل سکتا ہے، یہ کوئی منزل من اللہ نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری اور کوتاہی ہے کہ ہم نے اسے گلے لگا رکھا ہے. حکمرانوں کو تو اس میں جو مزہ آ رہا ہے وہ آ ہی رہا ہے، وہ تو چاہتے ہیں یہی چلے، لیکن ہم جو غلام اور معقوم ہیں ہمیں بھی اس میں مزہ آنے لگا ہے، ہم بھی ایزا پسند ہو گئے، ہمیں بھی جتنے جوتے پڑتے ہیں اتنی لذت آتی ہے. وہ کہتے ہیں دو چار اور بھی مارو یار، بڑا مزہ آ رہا ہے. تو کیا ہم اپنے لیے، اپنی عاقبت کے لیے اور اس قوم کے لیے جسے ہم دنیا میں یہ ملک سپرد کر کے جانے والے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے؟ ہم یہاں 200-400 بندے جو بیٹھے ہیں، اگر ہم بھی خلوص سے توبہ کر لیں تو اس 20 کروڑ کی آبادی سے یہ 400 بندوں کا بوجھ تو اتر جائے گا، جو ہمارے گناہوں کے تو فیل جو تباہی آ رہی ہے، کچھ تو کمی آ جائے گی. اور اگر ہم بندوق اٹھانے کی بجائے اس کو بڑھائیں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں کہ توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، حضور کے احکام کی پیروی کرو، زندگی کو سنت نبوی میں ڈالو، تو ہو سکتا ہے ہم 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے زیادہ، ہو سکتا ہے ہم یہ 20 کروڑ بندے کی توبہ کا سبب بن جائیں. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو نیکی کی اس کوشش کا اجر تو اللہ کریم عطا فرمائیں گے. اور یاد رکھو، جو اپنے آپ کو اتباع سنت میں ڈال لیتا ہے، دنیا پہ آگ بھی برس رہی ہو وہ پرسکون رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کریم ایسا ماحول پیدا کر دے. اس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا، وَقُلْنَا يَا نَارُ، ہم نے کہا ہے آگ، اُنِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے، جلاتی رہی ہے ساری عمر، جلاتی رہے گی، لیکن اس ہستی کو تجھے آرام دینا ہے، آسودہ حال رکھنا ہے. اکثر حضرات نے لکھا ہے آگ بجھ گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ کو بجھنے کا حکم تو نہیں دیا گیا. آگ کو حکم دیا گیا ہے کہ ساری عمر جلاتی رہی ہے، ابراہیم کے لیے پرفضا ہو جا، مزیدار ہو جا، جلتی رہو، تیرا اصل جلانے والا نہ ہو، لوریاں دینے والا ہو، تجھ میں دھوئیں کی بدبو نہ ہو، تجھ سے خوشبوئیں اٹھیں، اور تو مانند باد سحر لوریاں دے میرے نبی کو، تو اسے جلا نہیں سکتی. آپ کو حکم دیا جائے بجھ گئی تو عمل کون کرے گا؟ قلنا یا نار، حکم دیا جا رہا ہے اے آگ، براہ راست آگ کو حکم دیا جا رہا ہے. کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا اور ابراہیم کے لیے تو ہی سلامتی کا سبب بن جا، زندگی کا سبب بن جا. تو وہ قادر ہے، اس نے آگ کو لوریاں دینے پہ لگا دیا اور ٹھنڈا کر دیا، اور اس میں نسیم سحر کی طرح کا اثر پیدا کر دیا. آگ کے بھاپر جلتے رہے اور انہیں لوریاں دیتے رہے، انہیں ٹھنڈ محسوس ہوتی رہی، انہیں مزیدار موسم محسوس ہوتا رہا. اور جب آگ بجھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تو مزے میں ہے. اسی طرح یہ جو فتنوں کی آگ اور عذاب الہی کی بارش ہے، ہو سکتا ہے چند افراد کا، چند سو افراد کا توبہ کرنا شاید ساری قوم کی طرف سے کفارہ ہو جائے، دوسروں کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے. وہ قادر ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک کی توبہ ایسی قبول کرے کہ سب کا عذاب معاف کر دے، اس کی مغفرت لامحدود ہے. کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم جو خود تائب ہو جاتا ہے وہ رحمت الہی کے سائے میں آ جاتا ہے، اور ساری مشکلات میں بھی اس کے لیے اللہ کریم آسانیاں پیدا کرتا ہے. خسارہ کہیں بھی نہیں ہے. اور جو لوگ قرآن و سنت کا نظام نہیں چاہتے، اللہ کریم فرماتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہی عہد جاہلیت کا نظام رہے، وہی ظلم و ستم رہے، وہی جور و ستم رہے؟ عہد جاہلیت کا نظام کیا تھا؟ طاقتور کمزور کے ساتھ ہر ظلم کر سکتا تھا، بچیاں چھین کے لے جاتے تھے، عورتیں اٹھا کے لے جاتے تھے، گھر لوٹ کے لے جاتے تھے. میں وسط ایشیائی کے اقوام کا حال پڑھ رہا تھا تو ایک شخص تھے، وہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، بڑی آبادی تھی، قبیلے کا سردار تھا، تو واپس آیا تو باغات وغیرہ تھے وہ بھی اجڑے پڑے تھے، مویشی بھی کوئی لے گیا، بیویاں بھی کوئی لے گیا، بیٹیاں بھی لے گیا، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ چھپ چھپ کر بچ گئے. تو لٹا پٹا قبیلہ بیٹھا تھا، وہ آیا، بچے کچھ افراد کے ساتھ بیٹھا رو رہا تھا. اس کا ایک دوست آ گیا، اس نے پوچھا کیا ہوا، یہ تو ہر چیز برباد پڑی ہے اور تم بیٹھے رو رہے ہو. نظام ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، فلاں قبیلے نے چھاپا مارا، ہماری بچیاں لے گئے، عورتیں لے گئے، مال لے گئے، مویشی لے گئے، پھل اجاڑ کے باغ ویران کر گئے. اس نے کہا اس کا جواب بیٹھ کر رونے سے کیا، تم روتے رہو گے یہ سب چیزیں مل جائیں گی، اٹھو، اپنے سے کمزور کوئی قبیلہ دیکھو، اسے جا کے لوٹ کے لے آؤ، اپنی کمی پوری کر دو. یہ نظام تھا عہد جاہلیت کا. فرمایا جو اللہ اللہ کے رسول کا نظام نہیں چاہتے، اپا یبغون حکم الجاہلیہ، اپا حکم الجاہلیت یبغون، وہ عہد جاہلیت کا جو نظام ہے وہ چاہتے ہیں. کیا اب یہاں وہی نہیں ہو رہا؟ اس عہد جاہلیت کے مقابلے میں آج کون سی کمی ہے؟ اگر وہ شرابیں پیتے تھے تو آج چھوڑو بچوں کو اور بڑوں کو، آج آپ کی میٹرک کی بچیاں نشہ کرتی ہیں. کیوں آپ حقائق سے آنکھیں موڑے ہوئے ہیں؟ آج دیہات میں بھی وہ نشے مل رہے ہیں جو کبھی مصیبت تھی شہروں کی. آج ہر بندے کے پاس اسلحہ ہے، معمولی سی بات پہ قتل کر دیتے اور پھر کوئی نہیں پوچھتا. جو چاہتا ہے جس کی عزت اتار دیتا ہے، بچی اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا. کیا ہوا کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک اخباری نمائندوں کے آگے یا ٹی وی والوں کے آگے چڑھ گیا اور انہوں نے شور کیا اور اس پہ ایک دو روز پکڑ دھکڑ ہوئی، پھر ختم. کسی کا نتیجہ بھی آپ نے نشر ہوتے سنا ہے کہ فلاں جگہ جو واردات ہوئی تھی اوپر ٹیلی ویژن پر بڑا شور ہوا، وہ بندے پکڑے گئے، پھر ان کا کیا ہوا؟ کبھی نتیجہ سنا ہے کہ کوئی پھانسی لگ گئی یا قید ہو گئی یا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. تو کیا ہم لوگ اس سارے حال کے ساتھ راضی رہنا چاہتے ہیں، یا اللہ کریم سے توبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت کو تھامنا چاہتے ہیں؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ساری قوم کو چاہیے وہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اپنے آپ کو اپنے کتنی دیر دنیا میں رہ لے گا کوئی. انسانی زندگی ایک عجیب طلسم ہے. بلوغت سے پہلے جو سال گزر گئے وہ تو کسی شمار میں نہیں. 16-18 برس کا بالغ ہوا تو شرعی اور طبی اعتبار سے بھی اس کی عقل جا کر 40 سال میں پختہ ہوتی ہے. 40 سال تک جک مارنے میں گزر گئے، ناسمجھی میں گزر گئے. 40 کے بعد جب عقل آئی تو اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہونے لگے. 50-60 کو پہنچے تو زندگی پر خود ایک بوجھ بن گئے، نہ کھانے کا مزہ رہا، نہ پینے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی حال پوچھتا ہے کہ جناب اس ابوئے سے کیا کریں، کون اس کے ساتھ وقت لایا گیا. تو یہ 5-7-10 سال کا جو درمیان میں عرصہ بنتا ہے، کیا ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ اللہ کیسا کریم ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اولادیں جواب دے دیتی ہیں، کوئی نہیں گھر سے کوئی نہیں پوچھتا. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ اب بھی صلاح کر لو تو میں تمہیں اب بھی اتنا ہی نوازوں گا جتنا تم جوانی میں کرتے تھے نوازتے. وہ نہیں کہتا کہ آپ بوڑھے ہو کر کیوں آئے ہو. وہ کب چاہتا تو وہ قادر کہہ سکتا تھا کہ جب میں نے جوانی دی، طاقت دی، تو میرے قانون میرے نبی کی مخالفت کرتے رہے اور وقت ضائع کرتے، اب بیکار ہو گئے ہو تو اب میرے در پہ کیوں نہیں ہو؟ کہتے آ گئے ہو، اچھا کیا. چلو جب آ گئے ہو قبول ہے، اچھا کیا، میں سارے معاف کرتا ہوں، آئندہ میرے نبی کی پیروی کر. اب اس سے بڑی کیا بات. جن کی کوئی نہیں سننا چاہتا کہ یہ کھپائے گا، وہ انہیں اپنے خادموں سے کہتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ آوازیں دو، گاؤ میرے ساتھ باتیں کرو، تمہاری کوئی نہیں سنتا، چھوڑو سب کو، میں سنتا ہوں، میری بارگاہ میں آؤ، اپنا درد دل مجھ سے کہو، رکوع و سجود کرو، میرا نام لو، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرے ساتھ باتیں کرو، پھر اور تمہیں کیا چاہیے. بات مشکل نہیں ہے اگر انسان سمجھنا چاہے. تو فرمایا لوگوں کی اکثریت گناہ آلود زندگی بسر کرتی ہے. حکمرانوں کو حکومت میں لذت ہے تو غلاموں کو اس کوئے غلامی میں لذت ہے. اب یہ جو جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں نا، انہیں کوئی مخلص اور کھڑا سمجھ کر ووٹ نہیں دیتا. ووٹ دینے والوں کی اپنی خواہشات اور اپنے لالچ ہوتے ہیں کہ اس کو ووٹ دیں گے تو مجھے یہ مل جائے گا، اس کو دوں گا تو یہ مل جائے گا، خواہ کچھ بھی نہ ملے. لیکن خلوص سے کوئی بھی نہیں دیتا، سب اپنی اپنی. فرمایا کثیر من الناس الفاسقون، لوگوں کی اکثریت بدکار ہے، خود غرض ہے، برائی کے مشورہ دیتے ہیں، برائی کے ووٹ دیتے ہیں، اپنے اپنے لالچ میں چلتے ہیں. اف حکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کا نظام چھوڑ کر، محمد الرسول اللہ کا نظام چھوڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ بعثت علی سے پہلے عہد جاہلیت کا جو ظلم تھا وہ جاری رہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اگر اللہ تمہیں نور ایمان دے دے, یقین کی دولت حاصل ہو جائے, پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ سے زیادہ خوبصورت حکم کوئی نہیں دے سکتا, جس پر عمل آسان اور اس کا اجر بے اجر بے پناہ ہو, کام تھوڑا ہو اور اجرت بے حساب ہو. یہ قانون صرف اللہ کریم عطا کر سکتا ہے. سو میرے بھائی, ہمارا اپنے آپ پر بھی احسان ہوگا, اس قوم پر بھی اور اس عہد پر بھی. اللہ سے ہم عہد کریں کہ اللہ جو ہو چکا وہ معاف فرما دے, اور آئندہ اپنی پوری کوشش اتباع رسالت کے لیے وقف کر دیں, اور حضور کے نقش قدم کو رز جان بنائیں. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.